السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وقال عز وجل كما ورد في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويده به اخرين او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, قرآن حکیم کی تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. سورہ ہجر آیت نمبر 9, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 اور 10, اسی طرح تیسرا مقام سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک قول جو مسلم شریف میں روایت کیا گیا, جس کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ یہ چوتھا نقطہ ہے جو آج کی گفتگو کے حوالے سے انشاءاللہ بیان ہوگا. آج کے جمعے کا پس منظر تو آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ کے ایک شہر میں ایک جنونی پادری نے ایک انتہائی ناپاک حرکت کی, جس کی وجہ سے ہم سب واقعہ یہ ہے کہ اس کی اس شرمناک حرکت کی وجہ سے مغموم ہے. اس بدبخت نے قرآن حکیم کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی, اور بہرحال عالمی میڈیا نے اس کو کافی اچھالا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسا رد عمل, جیسا ریئیکشن مسلمان حکومتوں کی طرف سے یا مسلمان عوام کی طرف سے آنا چاہیے تھا اس بہت اہم واقعے پر, ویسا ریئیکشن یا ویسا رد عمل نہیں آیا. اس طرح کی شرمناک حرکتیں اسلام دشمن قوتیں پہلے بھی کرتی رہی ہیں، اور یہ بات عرض کی جاتی رہی ہے کہ بنیادی طور پر ان تمام حرکتوں کی بنیادی وجہ یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ہے، یوں کہہ لیجئے جو ایمان ہے، جو تعلق ہے اللہ اس کے رسول سے، اس کا بار بار جائزہ لیتے رہتے ہیں. اس کی مثال کو جس طرح سے سمجھیے، جیسے کہ ایک مریض مرنے والا ہو تو ڈاکٹر بار بار یہ بات چیک کرتے ہیں کہ اب یہ مرا کہ مرا، یا اس میں زندگی کتنی ہے، اور اس بات کو آزمانے کے لیے کبھی سوئی چبوئی جاتی ہے یا مختلف طریقوں سے اس کا ریئیکشن دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنی ریزسٹنس پاور ہے. تو یہ تمام مذموم حرکتیں در حقیقت مسلمانوں کے ایمان اور غیرت کا امتحان لینے کے لیے ہیں. حالیہ دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپنے کی کوشش کی گئی، اور انٹرنیٹ پر خاص طور پر فیس بک یا دیگر سوشل جو بھی نیٹ ورکنگ ہے، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تو انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا، در حقیقت اپنی جو اصلیت ہے، جو اپنی حقیقت ہے، وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی. ایک عام آدمی اگر یہ حرکت کرے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ شاید کوئی دین دوری ہے، نفرت ہے. لیکن امریکہ کی ایک اہم ریاست کا ایک پادری جب ایسی حرکت کر رہا ہے تو اس سے خود بخود ان کی دین دشمنی، اسلام سے نفرت بہت واضح حد تک واضح ہو جانی چاہیے. بہرحال اس کا تو تمام لوگوں نے نوٹس لیا اور کچھ نہ کچھ ریئیکشن بھی آیا. جیسے میں نے عرض کیا، حکومتی سطح پر جتنا شدید ریئیکشن آنا چاہیے تھا مسلمان حکومتوں کی طرف سے، ویسا ریئیکشن نہیں آیا، اور نہ ہی عوام الناس کو اب ان چیزوں کی پرواہ ہے. معذرت کے ساتھ میں عرض کروں، اس وقت مسلمانوں نے پاکستان کی دلچسپیاں کرکٹ ورلڈ کپ میں، اور گویا ان کا جینا مرنا ورلڈ کپ کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے. 12 اب 30 تاریخ کو کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پاکستان اور انڈیا کا یہ مقابلہ کون جیتے گا، کون ہارے گا، اگر پاکستان جیت گیا تو کیا ریئیکشن آئے گا. ویسے ورلڈ کپ کی تاریخ یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک کوئی ورلڈ کپ میں انڈیا سے کوئی میچ جیتا نہیں، تو شاید اپنی یہ تاریخ برقرار رکھے. لیکن اگر جیت گیا، جیسے کہ ٹیم کی پرفارمنس بتائی جا رہی ہے، تو پھر انڈیا میں کیا ریئیکشن آئے گا، یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. میں نے عرض کیا، اس وقت ہمارا جینا مرنا کرکٹ ورلڈ کپ ہے. پاکستان جس دن کوارٹر فائنل جیتا ہے 23 مارچ، اس دن اتفاق سے ایک روزہ کیمپ لگایا ہوا تھا ہم نے نارتھ نازو آباد میں، اور کلمہ طیبہ کی پکار اور پاکستان کے موضوع پر خطاب ہونا تھا مغرب کی نماز کے بعد. لیکن جیسے ہی پاکستان جیتا ہے، اتفاق سے مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اور اذان کے دوران فائرنگ شروع ہو گئی، اور ظاہری بات ہے اذان کے فوراً بعد ہی نماز تھی مغرب کی. امام صاحب مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے جس دوران قوم خوشی کا اظہار کر رہی تھی، اور خوشی کا اظہار کر رہی تھی فائرنگ کر کے، دھماکے، مختلف قسم کے کریکرز جو ہیں وہ پھوڑ کر. تو اس سے خود بخود ایک مزاج پاکستانی قوم کا واضح ہو رہا ہے. نماز ایک ایسا فرض ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، لیکن نماز اس سے دوری تو ہے. اس کا جو احترام اور مسجد کا جو احترام ہوا کرتا تھا وہ اب ختم ہو چکا. بہرحال یہ ایک المیہ ہے. خطاب کے اختتام پر جو قریبی مسجد کے امام صاحب تھے، ان کو دعا کے لیے بلایا گیا. عمر ان کی رہی ہوگی کوئی 70 سال، بزرگ تھے، عالم دین تھے. انہوں نے تقریر پر جو تبصرہ فرمایا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. بہت دلچسپ بات انہوں نے بیان کی. انہوں نے مفہوم بیان کیا مولانا رومی کی کسی جو ایک نظم ہوتی ہے اس کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا. یہ جو پاکستان کا قیام ہوا ہے خاص طور پر اس پر تبصرہ تھا. میرے پاس وقت محدود ہوتا ہے تو میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں. بارہ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ایک جنگل میں کچھ بھیڑیں تھیں جو کہ جا رہی تھیں. ایک بھیڑ اپنے ریوڑ سے بچھڑ گیا. جیسے ہی وہ بھیڑ اپنے ریوڑ سے بچھڑا ایک بھیڑیا جو ہے اس پر حملہ آور ہوا اور وہ بھیڑ بڑی مشکل سے اپنی جگہ جان بچانے کے لیے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے اور بھیڑیا مسلسل اس کے پیچھے. ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک لکڑ ہارا وہاں موجود تھا. بہرحال اس لکڑ ہارے نے اس بھیڑیے سے اس بھیڑ کو بچا لیا. اب بھیڑ نے بڑی شکر اندازی والے اختیار میں اس لکڑ ہارے کی طرف دیکھا, جان بچ گئی. اب وہ لکڑ ہارا اس بھیڑ کو اپنے گھر لے گیا اور گھر لے جانے کے بعد اس نے اس کے ہاتھ پر باندھے اور اس کو ذبح کرنے لگا. تو جیسے ہی اس بھیڑ کو ذبح کیا جانے لگا وہ بھیڑ اس لکڑ ہارے کی طرف دیکھ کر گویا اپنے زبان حال سے یہ کہنے لگا کہ اے بدبخت تجھ سے بہتر تو وہ بھیڑیا تھا کہ وہ مجھے مار کر کھاتا تو صحیح لیکن اس نے میرے ہاتھ پیر کھولے ہوئے تھے اور میں اپنی آزاد مرضی سے گویا اپنا ڈیفنس تو کر رہا تھا. تیرا حال یہ ہے کہ تُو نے مجھے یہاں لا کر پہلے ہاتھ پر باندھے اور پھر میری گردن پر چھری چلائی. تو بہرحال وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے بلکہ ابھی بھی ہندوستان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مساجد ہیں ان کا بڑا احترام ہے. مسلمان چاہے نماز نہ پڑھتا ہو لیکن اپنی مسجد کی اپنی عبادت گاہ کی تقدس پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا. اور اکثر و بیشتر یہ مسلم کچھ فسادات جو ہوتے ہیں انڈیا میں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کسی مسجد یا کسی مزار کو اس کا تقدس پامال کیا, مسلمان جذبات میں آئے اور اس طرح مسلم کچھ فسادات ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے. تو بہرحال یہ پس منظر ہے آج میری گفتگو کا کہ پادری ہوں یا پنڈت ہوں یا پروہت ہوں دین دوری اور دین نفرت ان کی بنیاد میں شامل ہے اور بہرحال ان کا یہ غلیظ عمل یہ قرآن حکیم کی عظمت پر کوئی حرف نہیں لا سکے گا. چاہے وہ اس کو جلانے کی کوشش کریں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں, حقیقت یہی ہے کہ قرآن حکیم کی عظمت انشاءاللہ اور واضح ہوگی. بلکہ ہم نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ یہ 9/11 کے واقعے کے بعد بہت تیزی سے امریکہ جیسی ریاست میں لوگوں نے قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے, شعوری طور پر مسلمان ہوئے. کہ اصل حقیقت تو یہ تھی اور ہمارے میڈیا نے مسلمانوں کو اسلام کو قرآن کو جو اس کو پورٹریٹ کیا اس سے تو ایک دہشت گرد دین ہے جو کہ نظر آتا ہے. لیکن اس واقعے کے بعد جب انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے قرآن حکیم کو پڑھا تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چاند یا سورج کی طرف تھوکنے سے چاند سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. جو شخص سورج یا چاند کی طرف تھوکتا ہے اس کا اپنا چہرہ خراب ہو جاتا. تو یہی معاملہ انشاءاللہ العزیز ایسے لوگوں کا رہے گا جو قرآن حکیم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ان سے یقیناً بدلہ لے کے رہے گا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربی کا لشدید, تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے اور یقیناً رب کائنات پھر ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا کے رہے گا. اصل میں جو آج کی گفتگو ہے وہ صرف مذمت ہی نہیں ہے. مذمت کرنا تو بہت آسان ہے, ہر لیڈر نے مذمت ہی بیان دیا, قرآن کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہاں مذمت ہی بات کی جائے, سوال یہ کہ فائدہ کس کو ہے؟ وہ پادری تو ہماری بات نہیں سن رہا. اصل میں قرآن حکیم کا مخاطب تو میں اور آپ ہیں, لہذا آج کی جو میری گفتگو بقیہ حصہ ہے وہ در حقیقت اس لیے ہے کہ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں, اپنے معاملات کا جائزہ لیں, اپنا تعلق بالقرآن جو ہے اس کا جائزہ لیں کہ ہم کس حد تک قرآن حکیم کے حقوق ادا کر رہے ہیں. رب کائنات نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 9, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, یقیناً ہم نے ہی ذکر کو, اس یاد دہانی کو, اس ریمائنڈر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. لہذا یہ حفاظت قرآن کا وعدہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے, بحمدی تعالی 1400 سال ہونے کو آ رہے ہیں. آج ہمارے دشمن بھی اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ قرآن حکیم وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا. اس میں کسی نوعیت کی کوئی تحریف, کوئی کمی بیشی ممکن ہی نہیں, کیونکہ رب کائنات نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور بحمدی تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ پورا فرمایا. صدری حفاظت بھی ہی, اسی طرح کتابی حفاظت بھی اس کی گئی. آپ سب کے علم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم سے تعلق رکھتے تھے اس قوم کا حافظہ بلا کا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پسند فرمایا تو عربوں کا حافظہ بے انتہا تیز تھا. یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ قرآن حکیم کے حافظ تھے. لہذا صدری حفاظت بھی ہوئی اور بحمد تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں اس کی کتابت بھی فرمائی. 40 کے قریب صحابہ کرام ہیں جو کاتبین وحی کہلاتے ہیں, ان سے قرآن حکیم کو لکھوا بھی دیا گیا. اور پھر آپ کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن حکیم کو کتابی شکل میں بھی محفوظ کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ بحمد تعالیٰ آج تک قرآن حکیم محفوظ شکل میں موجود ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ دشمنان دین اپنی جو غصہ ہے, غضب ہے, دین دشمنی ہے, اس کا اظہار اس طرح کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں, یہ مواقع در حقیقت ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم جو اسلام کے ماننے والے, قرآن پر ایمان رکھنے والے, ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور اگر اس میں کوئی کمی نظر آئے تو ظاہری بات ہے یہ موقع ہمیں فراہم کیا گیا کہ اس کمی کو دور کریں. لہذا حفاظت قرآن کے حوالے سے رب کائنات نے کیونکہ حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کی حفاظت کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے, لرائیتہ خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ, تو تم لازمن دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا, پھٹ جاتا اللہ سبحانہ وتعالی کی خشیت سے, اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور قرآن حکیم کی عظمت پر یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کر رہے ہیں, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ تفکر کریں, غور کریں, قرآن حکیم کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھے. اسی طرح ایک اور آیت ہے، دو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی۔ آیت مبارکہ سننے سے پہلے، یہ گاڑی ہے، یہ غلط پارک ہوئی ہوئی، اس کو ہٹا لیجئے پلیز۔ گاڑی کا نمبر ہے AN-U-661، یہ گاڑی بالکل ساتھ پارک ہوئی ہے، پلیز اس کو ہٹا لیجئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کائنات نے اپنے کلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 9 اور 10، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن حکیم وہ ہے جو بالکل سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا، وہ راستہ جو تم رب کائنات سے مانگتے ہو، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ رب کائنات اپنے کلام کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ ہے جو ہدایت دیتا ہے بالکل سیدھے رستے کی طرف، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری اور بشارت سناتا ہے ان اہل ایمان کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ اہل ایمان جو نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، ان لہم اجرن کبیرا، کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو رب کائنات نے تیار کیا ہے۔ یہ تو اہل ایمان اور عمل کرنے والوں کا تذکر آیا، لیکن وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ پاک نے وہ بات بھی ارشاد فرما دی، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ تین باتیں ہوئیں قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے۔ اب آئیے جو قرآن حکیم کا تعلق، قرآن حکیم سے تعلق ہونا چاہیے مسلمانوں کا، اس کو ذرا اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں اور اپنا اپنا جائزہ بھی لے لیں، کیا واقعتاً قرآن حکیم سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں۔ سب سے پہلا مطالبہ قرآن حکیم ہم سے یہ کرتا ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائیں۔ قرآن حکیم پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایمان، یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آیا ہوگا کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر کون سا ایمان درکار ہے؟ تو بحمد تعالیٰ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے دو درجے ہوتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق کرنا۔ تو زبان سے اقرار والا ایمان بحمد تعالیٰ ہم سب کو حاصل ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1.5 عرب ہے جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام ہے۔ لیکن میرا عام سے سوال یہ ہے کہ ان 1.5 عرب میں سے کتنے لوگوں کو یقین ہے اس بات کا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، محفوظ کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے قیامت تک؟ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یقین والی کیفیت ہمارے دلوں میں بھی نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس چیز پر انسان کا یقین ہوتا ہے اس کے خلاف اس کا عمل نہیں ہو سکتا۔ یقین تو بہت بلند سے ہے، کسی شے پر آپ کا گمان ہو، گمان کے خلاف بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ مثال دی جا سکتی ہے، سانپ زہریلا جانور ہے، زہریلا کیڑا ہے یا جو بھی کہیں، لیکن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، 50% سے زیادہ، 50% کے قریب سانپ ایسے ہو جو زہریلے نہیں ہوتے۔ لیکن ابھی یہاں پر ایک سانپ دکھائی دے، ہم سب کا ریئیکشن کیا ہوگا ہم اچھی طرح جانتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہاں سانپ آ جائے تو بہت کم ٹائم لگے گا یا مسجد خالی ہونے میں. بہرحال کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو پکڑنے یا مارنے کی کوشش کریں گے, لیکن اکثر و بیشتر ہماری کیفیت یہ کہ اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے. بہرحال پکڑنے کے بعد کوئی شخص دکھائے دیکھو اس کے زہریلے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی نہیں بھائی نہیں, ہو سکتا ہے زہریلا ہو, تو گمان کے خلاف بھی عمل نہیں ہوتا, یقین تو بہت بڑی شے ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا, کیا واقعتاً ہمیں اللہ کی اس کتاب پر یقین ہے؟ تو حقیقت حال یہ ہے کہ ایمان یقین کے درجے میں نہیں. اس کی ایک اور دلیل سن لیجئے. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں, خوف نہ کرو, غم نہ کرو, تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے. یہ جو کنڈیشنل ان لگا ہوا, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہوئے تو تم غالب ہو جاؤ گے, تمہارا دین غالب ہوگا. بہرحال سورہ آل عمران 3 ہجری میں نازل ہوئی اور مسلمانوں نے عن قریب اپنے ایمان و یقین کا حق ادا کر دیا, ثابت کر دیا کہ وہ اللہ والے, اللہ تعالیٰ نے ایمان اور یقین کے ماننے والوں کو غلبہ عطا فرمایا. فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے, 3 ہجری میں آل عمران نازل ہو رہی ہے, سورہ آل غزوہ احد کے فوراً بعد, اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اور 10,000 کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مکے میں. مکے والوں کے اندر جان نہیں تھی کہ وہ ریزسٹ کرتے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آیت مبارکہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے, باطل کی کوئی حیثیت ہی نہیں. جب تک حق والے کھڑے نہ ہوں اللہ کے دین کے لیے, اس وقت تک باطل دندناتا ہے, ورنہ باطل کی کوئی حیثیت نہیں. تو بہرحال سب سے پہلا مطالبہ, سب سے پہلا تقاضا قرآن حکیم سے تعلق کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں, یقین والا ایمان کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اب اگلا سوال خود بخود ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو ایمان و یقین کیسے حاصل ہوگا؟ محبت تو ہے قرآن سے, تقدس بھی ہے, احترام بھی ہے, لیکن یہ یقین والا ایمان جو انسان کے عمل میں نظر آ رہا ہو یہ کہاں سے ملے گا؟ تو بہرحال اس کا بھی بڑا آسان جواب یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو ایمان اور یقین کا سر چشمہ ہے, سر چشمہ ہدایت یہ خود قرآن حکیم ہے. اسی قرآن کو پڑھ پڑھ کر, سمجھ سمجھ کر انشاءاللہ العزیز انسان کے افکار کی تطہیر ہوگی, تھاٹس جو ہیں وہ پیوریفائی ہوں گی, خیالات بدلیں گے, اخلاق بدلیں گے, کردار بدلے گا. جب یقین آخرت کی زندگی پہ ہو جائے تو پھر دنیا سے محبت کم ہوگی, اور جب دنیا سے محبت کم ہو تو اوقات فارغ ہوں گے, اور پھر جب اوقات فارغ ہوں گے تو یہ اوقات کار قرآن پر غور و فکر کرنے پہ لگیں گے. ایمان کی حرارت اگر درکار ہے تجھے, ایمان کی حرارت اگر درکار ہے تجھے, قرآن میں ہو غوطہ‌زن اے مرد مسلمان, قرآن پر غور کریں گے انشاءاللہ تو یہ کتاب خود بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, اور اس سے ہدایت صرف وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے اندر تقویٰ ہوگا, خدا خوفی ہوگی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر, مراد ہے یقین والا ایمان, یقین محکم, عمل پیم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں. تو یہ یقین محکم کہاں سے ملے گا؟ خود قرآن حکیم سے. قرآن حکیم کی بہت ہی پیاری سورت سورۃ الانفال, غزوہ بدر پر تبصرہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے, آیت نمبر 2 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ یقین والا ایمان خود قرآن سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بہت اہم آیت ہے قرآن حکیم کی. مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں, رب کائنات کی ہیبت, رب کائنات کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کل قیامت کے دن جواب دہی کے احساس سے لرزتے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, اپنی کیفیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. آگے فرمایا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا, اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات ان پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیاتیں قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا, یہی سچے مومن ہیں, پکے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم و مغفرۃ و رزق کریم, انہی کے لیے ان کے رب کے پاس درجے بھی ہیں, مغفرت بھی ہے, عزت والی روزی ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ ایمان والوں کی جو کیفیت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے, جب ہم قرآن حکیم پڑھیں سنیں تو ہمارے اندر بھی خوف خدا پیدا ہو, اور قیامت کے دن جواب دہی کا احساس ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے, اور یہ قرآن حکیم کی آیات ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے. تو سب سے پہلا تقاضا قرآن حکیم سے حوالے سے یہ ہے کہ یقین والا ایمان حاصل کرے. میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ مسلمان احترام کرتا ہے, عزت کرتا ہے, تقدس بہت ہے. اگر آیت مبارکہ کہیں لکھی ہوئی کسی صفحے پر, ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, آپ اگر پڑھاؤ تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا, کسی صفحے پر اگر آیات مبارکہ لکھی ہیں اور کوئی شخص اس کو فولڈ کر کے اس میں چنے بیچ رہا ہو تو مسلمان کی غیرت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے اور اس شخص کو مار مار کر قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن لکھا ہوا کیا ہے؟ آیت مبارکہ ہے بھائی, لکھا کیا ہے, اللہ پاک کیا فرما رہا ہے, اس میں ترجمہ کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. بس لکھا ہوا اللہ کا کلام ہے, اس کا احترام, اس میں اس شخص نے چنے بیچے ہیں, لہذا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. کچھ یاد آیا واقعہ آپ کو؟ بہرحال یہ مسلمانوں کا تعلق ہے, جذباتی لگاؤ, محبت, تقدس, احترام. لیکن اکثر و بیشتر لکھا ہوا کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. اور بہت افسوس کی بات اس حوالے سے بھی ہے کہ اکثر و بیشتر پڑھے لکھے لوگوں کا حال بھی یہی ہے, ساری ساری زندگیاں گزار دی, ایم بی اے کر لیا, پی ایچ ڈی کر لی, دنیا کی تعلیم حاصل کر کے آ گئے, لیکن قرآن حکیم صحیح ترین, صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ, صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا. یہ ہے المیہ, یہ ہے افسوس. ایک عام گاؤں دیہات کا آدمی جو ہے وہ تو قیامت کے دن کہہ سکے گا اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا, لہذا تیرا کلام بھی نہیں پڑھ سکا. لیکن آج ہمارا یہ پی ایچ ڈی نوجوان, ایم ایس کیا ہوا نوجوان, ایم ایس سی کیا ہوا نوجوان کیا جواب دے گا کل قیامت کے دن؟ لہذا سب سے پہلا تقاضا دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ ایمان کا سر چشمہ ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے جو رب کائنات کے الفاظ میں موجود ہے. رب کائنات کا پیغام ہے انسانیت کے نام, ہدن للناس, تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ بنا کر بھیجا. آج ہمارا اس سے تعلق کیا ہے؟ ابھی پادری کو تھی مذمت کی جا رہی تھی، لیکن ہمارا اپنا تعلق. علامہ ماہر القادری کی نظم پڑھتا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ وہ تو المیہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، مسلمان کا قرآن کے ساتھ تعلق، اس سے بہتر انداز میں تقریر نہیں کی جا سکتی. جو چند اشعار وہ پورا حال بیان کر رہے ہیں. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. اگلا شعر ذرا قابل توجہ ہے. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. یہ منوز جو ریمنڈ ڈیوس کو آزاد کروایا، یہ دیت کا حکم کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لیکن اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قاتل کی سزا بھی بیان کی ہے، اسی رب کائنات نے اور دیگر احکامات بھی بیان کیے ہیں. یہ بدبخت شریعت کا مذاق اڑانے والے، اپنے منوس جاسوس کو بچانے کے لیے شریعت کا سہارا لینے والے، یہ افسوس کی بات اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا، یہ جو کیا، اپنوں کی سادگی پر افسوس ہوتا ہے. ہمارے حساس ادارے کس کے وفادار بنے ہوئے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے جو چھوڑ گیا. بہرحال یہ شریعت اللہ پاک نے اس لیے نہیں عطا فرمائی کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، عدالتوں میں اس کا مذاق اڑایا جائے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت ہے، اس کا احترام کرنا، اس کا تقدس ہم سب پر لازم ہے. اور شریعت پوری کی پوری امپلیمنٹ کروائی جائے، بعض باتوں کو مانا جائے، بعض کو نہیں مانا جائے، اس کو تو رب کائنات سخت ناپسند فرماتا ہے. بنی اسرائیل یہی کچھ کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور عبرت ان کو بیان فرمایا. پڑھ لیجئے گا سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں اللہ پاک نے کن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ بنی اسرائیل ایک بات مان رہے ہیں، ایک بات نہیں مان رہے، ایک حکم سر آنکھوں پر، ایک حکم پیروں کے نیچے. لہذا رب کائنات نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے لرز جانا چاہیے، کیونکہ آج مسلمانوں کی کیفیت بھی وہی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے مسلمانوں یا اے مخاطبین، تم ہماری شریعت کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاؤ من یفعل ذلك منکم، تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا، اس کی سزا نہیں ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر ایک سزا اس کی واضح ہے کہ دنیا میں رسوائی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. لہذا آپ سب کے ان میں کہ جاتی ساتھ پہلا تحفہ کیا دیا اس شخص نے یا اس گورنمنٹ نے؟ ہیلری کلنٹن فرماتی ہیں، ہم نے کوئی دیت کے پیسے نہیں دیے، یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، تمہارے اپنے لوگوں کی خبر ہے، ہم نے کچھ نہیں دیا. گویا منہ پر تماشا مارا اس نے کہ تم دیت کی بات کرتے ہو، غلاموں کو دیت دی جاتی ہے، ہم نے کچھ نہیں دیا. یا اس شخص نے یا اس کی حکومت نے اپنی جان بچانے کے لیے 20 کروڑ روپے دیے، وہ بھی کسی سے لے کر پتہ نہیں کیا. یہ حقیقت ہے اس پورے کے پورے ڈرامے کی. پھر دوسرے دن جو حملہ ہوا، 40 مسلمان شہید کر دیے گئے. یہ ہے وہ تحفہ جو انہوں نے دیا. میرے بھائیوں بزرگوں، وجہ ہم سب کو معلوم ہے، قرآن حکیم کے بعض احکامات پر عمل اور بعض باتوں کا انکار عملی یا شعوری طور پر ہم کر رہے ہیں، جس وجہ سے آج رب کائنات ہم سے ناراض ہے. اب اس بات کو مانے یا نہ مانے، مملکت خداداد پاکستان بحثت مجموعی اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب تلے آ چکا ہے، اور عذاب کی کئی شکلیں ہمارے سروں پر ہیں. آسمان سے ایسی بارش نازل ہوتی ہے جو عذاب بن جاتی ہے, زلزلہ آتا ہے جو عذاب بن جاتا ہے. 25 دنوں میں 190 افراد کراچی میں قتل کیے گئے. یہ فگر آپ کو معلوم ہے؟ آج جنگ اخبار کی ریڈنگ 14 افراد. ہم کہتے ہیں ہوگا, ہمارے شہر میں مارچ کے مہینے میں 190 افراد قتل کیے گئے جن کی میجورٹی نوجوانوں پر مشتمل ہے. المیہ ہے, ہمیں فکر کس بات کی ہے؟ پاکستان ورلڈ کپ جیت جائے. مولوی صاحب دعا کریں پاکستان ورلڈ کپ جیت جائے. اور پاکستان کا حال کیا ہے وہ ہمارے علم میں. بہرحال یہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. تعلق بالقرآن, قرآن حکیم سے ہمارا تعلق, اس کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, قرآن پر ایمان, یقین والا ایمان. انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام جیسے میں نے عرض کیا ابھی جاری رہے گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے اور اس کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.